مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، مختلف مدنی گلدستے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہم شہزادہ حضور جو اس وقت نیٹ کے ذریعے اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کو اللہ اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں، اس کا ایک منظر آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا اپنی والدہ محترمہ کے مزار پر جانا ہوا، اس کے مناظر بھی ہمارے پاس آئیے، آپ کو دکھاتے ہیں۔
مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے، بلکہ قبریں شہید کر کے جو راستے نکالے جاتے ہیں نا، اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی راستے پر شبہ ہو کہ یہ قبریں مٹا کر بنا گیا ہے، اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شعبان المعظم کی 17ویں شب ہے، 1438 ہجری۔ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس کی خصوصیت آج یہ ہے کہ الحمدللہ ملک بھر کے کثیر ائمہ کرام، مسجدوں کے امام صاحبان بھی تین دن کے تربیتی اجتماع کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مزید او بی بین کے ذریعے ہمارے ساتھ سیون شریف باب الاسلام پاکستان پاک مروندی کابینہ، جبکہ پاک حنفی کابینہ والٹن روڈ مرکز الاولیاء بھی شریک ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مرکز الاولیاء والے نظر آ رہے ہیں سکرین پہ، جی آیا نو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے امیر اہل سنت، یہ دیکھیے یہ مچھلیاں اچھل رہی ہیں اور کشتی کا سفر بھی جاری ہے، اگر اسی حالت میں مچھلی کشتی سے ٹکرا جائے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے تو کیا یہ حلال ہوگی؟
اللہ تعالی کی قدرت کے نظارے ہیں ماشاءاللہ۔ مچھلی کے حلال ہونے کے لیے یہ اصول ہے کہ جو مچھلی کسی سبب سے مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہے، اگر طبعی طور پر خود بخود مر کر پانی کے اندر ہو گیا، پانی کے اندر خود بخود مر کر الٹی تیر جائے تو حرام، ورنہ تو اب چونکہ یہ کشتی سے ٹکرا کر اگر مرتی ہے تو یہ سبب پایا گیا مرنے کا، زخمی ہو کر چوٹ کھا کر یہ مرے گی تو یہ حلال ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج مدنی مذاکرے کا نمبر 1212 ہے، اس پر ایک SMS موصول ہوا کہ مدنی اس میں انہوں نے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے تھائی لینڈ سے جو ہے پیغام آیا، ان کا تحریری میسج آیا۔
خیر مبارک، 12ویں شریف کی نسبت والے کہاں نہیں ہیں، دیکھو تھائی لینڈ والے کی نظر پہنچ گئی، میری اپنے مکتب میں نظر پہنچ گئی تھی، میں نے اپنے اسلامی بھائی کو دکھایا، میں نے یوں کیا نا تو اس نے بھی دیکھا تو نظر پڑ گئی تھی کہ آج ماشاء اللہ بڑا مبارک فگر ہے۔ عدد ہے 1212۔
عبد الواحد اتاری امریکہ کی اسٹیٹ الینوائز کے شہر لمبارڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ کے روز غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
سنت ہے، مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، سنت الموقعہ نہیں ہے کہ نہ کیا تو کوئی اس پر وعید برا ہے، جیسے سنت موقع کا ترک برا ہوتا ہے، تو کیا تو ثواب بہت ہے، فضیلت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد احتشام عطاری ہے اور میں ساؤتھ کوریا کے شہر دیگو سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ حضرت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے کہ ہمارے والدین کی اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا فرما دیں، اور ہمارے لیے خوب خوب دعائیں فرما دیں کہ ہم دعوت اسلامی کے کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے پرچم کو لہرائیں۔
گھر میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، بلی ہے، چوہا ہے، سانپ، چھپکلی، ان جانوروں کا جھوٹا مکروہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ارے بابا جان، میرا نام عرفان اتاری، یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کے آسمانی بلاؤں سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
آسمانی بلائیں یعنی آفات ناگہانی. آفات ناگہانی کیا؟ اچانک ہونے والی جو آفتیں ہوتی ہیں نا, اچانک آ جاتی ہیں, ان کو آسمانی بلا بولتے ہیں. تو اس کے لیے یا عدلو, یا عدلو, یا عدلو, یا عدلو مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے. تو جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد یا عدلو, یا عدلو 1000 بار پڑھے گا, انشاءاللہ آسمانی بلاؤں سے یعنی اچانک آنے والی آفتوں سے محفوظ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا نام محمد فرحان ہے, میں یوگنڈا کے شہر کپالا سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت کہاں نازل ہوئی؟
سب سے آخری آیت جو ہے نا, یہ حجت الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں نازل ہوئی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ایک روایت کے مطابق 21 دن تشریف فرما رہے, ایک قول کے مطابق 9 راتیں اور ایک قول یہ کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے, پھر آپ پردہ فرما گئے, ظاہری طور پر وفات یافتہ ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں, کوئی سائل ہیں کہتے ہیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے, کس چیز کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنا بہتر ہے؟
چوتھے پارے کی پہلی آیت کا جز ہے, حصہ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. اس کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ بر, کیونکہ اس میں بر لکھا نا, لن تنالوا البر, بر کے معنی بھلائی. تو اب اس کے تحت خزان العرفان میں یہ لکھا ہے کہ بر سے تقوی, بر سے تقوی و اطاعت مراد ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا, یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جو بھی رائے خدا میں دی جائے, خیرات کی جائے, یہ مراد ہے. یعنی واجبہ ہو یا نافلہ, سب اس میں داخل ہیں. نفل صدقہ کرے یا واجب, یعنی زکات دے تو یہ بھی شامل ہے. یا بعض لوگوں نے کچھ نہ کچھ رائے خدا میں دیتے رہتے ہیں, یہ سب صدقہ کہلاتا ہے. تو یہ نفل صدقہ ہوتا ہے. حسن کا قول ہے جو مال مسلمانوں کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے, خواہ ایک کھجور ہی ہو. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے, خیرات کرتے تھے. ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب یعنی پیاری، محبوب و مرغوب یعنی پیاری اور پسند ہے، رغبت ہے میری اس طرف، یہ چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں پیاری چیز خرچ کروں. پھر آگے اور لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال یعنی مالوں میں بیرحا جو کہ ایک باغ تھا وہ بہت پیارا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال یعنی ساری چیزوں میں بیرحا سب سے پیارا ہے، میں اس کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت یعنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بایمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر اپنے اقارب اور بنی ام یعنی چچا کی اولاد میں اس کو تقسیم کر دیا. تو راہ خدا میں وہ چیز دینا بہتر ہے کہ جو خود کو پسند ہو. ہم کو یہ ہوتا ہے کہ دو قلم ہے تو جس کی نب برابر کام نہیں کرنی، اگر دینا ہے تو وہ دینی ہے، عمدہ نہیں دینی، یہ تو میرے کام کی ہے، ہماری پوزیشن یہ ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی آیت قرآنی پر عمل کرنے والے بن جائیں، جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری، تو ابھی آپ نے صحابی رسول کا سنا کہ انہوں نے اپنا سب سے پیارا باغ، سب سے پیارا مال تو آپ کے پاس اور بھی دمالدار تھے، سب سے پیارا باغ وہ رائے خدا میں دے دیا کہ یہ مجھے سب سے پیارا ہے. اور بھی صحابہ کرام کی اس طرح کی حکایات ہیں، اولیاء کرام کی بھی ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، ہماری طرح مطلب ہی نہیں ہوتے تھے کہ پھینکنے کے بجائے پھینکیں گے کہاں یار، پھر اس کو دے دیں گے خوش ہو جائے گا. اب خدا جانے میں خوش ہوئے یا مروت میں مسکرا کر دل میں سوچے کہ اب یہ پھینکنے کے بجائے مجھے پکڑا دیا، وہ دیتے نا تو بےچارا کہاں بولے کہ وہ دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا سانپ 100 سال کے بعد انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے؟
سانپ تو انسانی شکل اختیار نہیں کر سکتا، وہ جن جو ہوتے ہیں ان میں جنوں میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو ان میں کچھ جن ایسے ہوتے ہوں گے جو انسانی شکل میں آ جاتے ہوں گے. اس کے واقعات بھی ہیں پرندوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، اس کی حکایات تو کئی لکھی ہوئی ہیں. اپنے امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک کتاب لکھی ہے، لقۃ المرجان فی احکام الجان، یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے، جو بہت ضخیم کتاب ہے، اس میں جنات کے بارے میں بہترین معلومات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غصے اور جلال میں کیا فرق ہے؟
یوں مثلا لغوی طور پر تو ایک ہی معنی مجھے یاد پڑتا لکھا ہے، جلال میں غصہ غصہ، تو اب یہ کہ یہ نوٹ کیا میں نے کہ جہاں بزرگوں کے غصے کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو اس کو بعض اوقات جلال بولتے ہیں، اور عربی میں غصے کے لیے وہ غضب کا لفظ ہے. ویسے یوں تو عظمت و جلال یعنی اللہ تعالی کا جلال، عظمت کے معنی میں بھی جلال آتا ہے، جیسے جلال الدین نام ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ دین کا غصہ، نعوذ باللہ، یہ معنی تو نہیں ہے، دین کی عظمت، دین کی بزرگی.
پاپا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت جلالی ہے، اس سے کیا مراد؟
یہ غصے والے کو عام طور پر بولتے ہیں کہ یہ جلالی ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے کسی کو، ہم بولیں گے نا کسی کو کہ یہ جلالی ہے، یہ غصے والا ہے، بہت اس کو غصہ آتا ہے، یا خود اپنا کہے گا کہ میرا غصہ خراب ہے، میرا غصہ بہت خراب ہے، میرے غصہ بہت آ جاتا ہے، چھیڑنا نہیں میرے کو. تو اس طرح کا بولنا یا کسی کو غصیلا بولتے رہنا یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح وہ نفسیاتی طور پہ وہ اگلا غصے والا ہو جائے گا کہ یار میں واقعی غصے والا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، لوگ بھی تو بولتے ہیں کہ غصے والا ہے، یا خود بولتا رہے گا تو میں غصیلا ہوں، تو پھر وہ غصہ دکھانا پڑتا ہے اس کو بعض اوقات. تو غصہ جو ہے نا یہ اگر ویسے ہی آ گیا تو ٹھیک ہے، یہ عوام بولتے ہیں کہ غصہ حرام ہے تو یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، غصہ تو آ جاتا ہے اس میں بندے کا قصور ہی نہیں ہوتا کچھ. غصے کے ذریعے اگر کوئی گناہ کیا تو یہ جیسا گناہ ویسا اس کا درجہ. تو غصہ مطلقاً یعنی خود اپنے طور پر غصہ حرام نہیں ہے، لیکن بعضوں کا غصہ گناہ کے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو ایسوں کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ اس سے جہنم میں جائے گا کہ جس کا غصہ بغیر گناہ کے ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب غصہ آتا ہے نا بھلے کئی کئی دن تک رہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، منہ توڑ دوں گا اس کا، یہ خالی میرے کو مل جائے بس اتنی دیر تو میرے کو بولا ہی کیوں، پھر اس کو ڈھونڈے گا تلاشے گا، پھر اگر یہ جاندار اور بے وقوفوں کا سردار ہوا تو توڑ پھوڑ کرے گا، مار دھاڑ کرے گا، اور اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. تو اگر یہ ایسا ناحق کرے گا تو جہنم کے اس دروازے کو یاد کرے گا، اس کے لیے وہ دروازہ کہیں مخصوص نہ کر دیا جائے کہ گیا اس کے اندر سے جہنم میں، پھر جو ناک کٹے گی نا جڑ سے کٹے گی. یعنی غصے میں کوئی کسی کو یہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کا ہاتھ پڑے، اس سے پہلے اگر وہ اٹھا کر کوئی زوردار پتھر یا ٹکر مار دے اس کو اور پھینک پھانک دے تو ناک کیسی کٹے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر جہنم میں گئے تو نعوذ باللہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، تو اس لیے غصہ آئے تو معاف کر دینا چاہیے، اس میں ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کے نیک کام پر اس کی قابلیت پر تعریف کرنا نیک نیتی سے نیک کام ہے، لیکن جب معاملہ ہو اس کے برعکس میری ہی تعریف کی جائے، اپنی تعریف کی خواہش رکھنا بلکہ نہ کردہ کاموں پر تعریف کو دوست رکھنا اور قلبی کیفیت کا بتدریج بدلتے رہنا، دوسروں سے ملاقات، تعلقات، گفتگو میں اسی امید پر رہنا کہ دوسرے میری مدح کرے، کیا یہ خواہش درست ہے؟ کیا اسے حب مدح کہیں گے؟ اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اپنی تعریف اور چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں یہ حب مدح کہلاتا ہے، یعنی کہ اپنی تعریف سے محبت، اور یہ اچھی صفت نہیں، مذموم صفت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، حب مدح آدمی کو اندھا اور بیڑا کر دیتی ہے، تعریف کی خواہش، واہ واہ کی خواہش، اور یہ ایسا موذی مرض، ایسا خوفناک مرض ہے کہ اگر میں 99% یہ مرض عام ہے کہوں تو یہ غلط ہے، ہزاروں لاکھوں میں شاید ہی کو بچتا ہو، یعنی یہ مبالغہ ہی صحیح کہ شاید ہی کو بچتا ہو کہ جس میں یہ مرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کو بچائے وہ بچے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں، نہ یہ عوام کو بخشتا ہے یہ مرض، نہ خواص کو یہ بخشتا ہے، یہ سب کے پاس، یہ سب کے نہیں مطلب غالب اکثریت کے پاس یہ موجود ہے. احتیاطاً میں کہتا ہوں کہ سب کے پاس نہیں، یہ ظاہر سب کے پاس تو نہیں ہوتا، کوئی تو بچا ہوا ہوگا دنیا میں، یہ مرض اتنا عام ہے، یعنی مثال کے طور پر میں نے کچھ لکھا اور مجھے لکھنا اچھا تھا، رائٹنگ میری اچھی ہے، تو جی چاہے گا کہ کوئی تو بولے یار کیسا لکھتے ہو، یہ ضروری ہے کہ کوئی میری تعریف کرے میں بیان کروں، بالکل یہ خواہش چٹکیاں لے گی یار، کوئی تو بولے کہ آپ نے بیان اچھا کیا مجھے مزہ آیا، یا میں نعت پڑھوں تو کوئی تو سبحان اللہ بولے کوئی تو صلی اللہ بولے، یہ سب چپ چپ کے بیٹھے ہوئے ہلتے بھی نہیں ہے یار، سب سیانے ایک بھی دیوانہ نہیں ہے ان میں، میں نعت پڑھوں اور آپ جھومے نہیں ہلے نہیں سبحان اللہ نہیں کہیں جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں تو میں بولوں کہ یہ سب ایسے خشک لوگ ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، تعریف ہی تو چاہتا ہوں اپنی، میں قراءت کروں کان پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے قراءت کروں اور ایک بھی سبحان اللہ نہ بولے اللہ اکبر نہ بولے تو مجھے مزہ نہیں آتا، میری کوئی تعریف کرے گا واہ قاری صاحب آپ تو زینت القرا ہیں، اب قاری صاحب اپنے جامع میں نہیں سماتے، اور نعت خوان کو بول دو کہ آپ تو بلبل مدینہ ہیں، کیا کام سے پنجرا توڑ کے اڑ جائے گا بلبل ہمارا، یعنی ہر ایک کو تعریف چاہیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تم سے چاہے مبلغ ہو چاہے مقرر ہو چاہے وائز ہو چاہے نعت خوان ہو چاہے قاری صاحب ہو، یہ تو ہم لوگوں کا طبقہ، ہماری برادری کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی طور پر بھی یہی حالت ہے، کوئی بھی رنگ بھی کرے گا ایک مزدور ہوگا تو وہ چاہے گا کہ بولے گا یار آپ نے پینٹ ایسا اچھا کیا یار ایک بھی داغ دبا آپ نے نہیں چھوڑا، کیا بات ہے ہاتھ بڑا صاف ہے، اچھا کوئی آپ کو انجیکشن لگا ہے اگر آپ اس کو بول دو نا یار آپ کا ہاتھ بڑا ہلکا ہے، ارے بھائی کیا ہو سکتا ہے کہ جوش میں اگر آپ کو بولے یار فیس بھی نہیں چاہیے مجھے، مجھے بہت پرانی یاد آ گئی ایک بات، ایک شاعر کا میں نے کلام پڑھا مجھے واقعی پسند آیا تھا، وہ مجھے مل گیا اتفاق سے، بہت پرانی بات بولتا ہوں، دعوت اسلامی پتا نہیں تھی نہیں تھی مجھے یاد نہیں ہے، تو میں نے اس شاعر کو بولا کہ میں نے آپ کا کلام پڑھا یار کیا لکھا آپ نے، یار یقین مانے حالانکہ میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہا تھا اس وقت سمجھے، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے بولا بس اب میری چائے پینا تم پر واجب ہو گیا، مجھے لگتا ہے تقریباً یہی الفاظ تھے اس کے، واجب ہو گیا چائے تو پینی ہی پڑے گی، او مجھے پکڑ کے لے گیا اور چائے پلائی، اور خدا جانے پھر کیا کیا اپنے کارنامے سنائے وہ سب بھول گیا ہوں، تو یوں ہر ایک کو اپنی تعریف پسند ہے، کرے کیا اخلاص کہاں ملتا، کوئی دکان ہے کسی دکان کا پتہ آپ کو جہاں ملتا ہو، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں یار، اگر یعنی کوئی جزاک اللہ بولے ہم کو، حالانکہ یہ دعا بولنا چاہیے لیکن یہ رہے گا ہم اس کو بھی اپنی تعریف کے سینس میں ہی لیتے ہیں، یعنی یہ میں نے جو بیان کیا نا اس پر بھی ہو سکتا ہے کوئی بولے گا جزاک اللہ ماشاء اللہ یار کیسے مدنی پھول دیے، اب میں بھی گیا کم سے، یعنی تعریف سن کر خوش ہونا وہ اور چیز ہے، اور کوئی تعریف کرے یہ خواہش ہونا یہ الگ چیز ہے، تو یہاں ہماری پوزیشن یہ کہ ہم کو یوں ہوتا ہے کہ بس کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی مطلب کوئی کچھ تو بولے یار، جیسے کہ آج کل یہ عام ہے کمنٹس تاثرات سوشل میڈیا کا تو خاص یہ مطلب حصہ ہے، تو کمنٹس کو ڈھونڈتے ہوں گے کہ کتنوں نے کمنٹس دیے لائک کتنے وہ تو ٹھیک ہے کمنٹس کہ یہ کتنے ہیں، اچھا اب کمنٹس میں جنہوں نے تعریف کی نا پھر تو مزہ آتا ہے، کسی نے تنقید کی تو غصہ آئے گا، یہ تعریف نہیں ہے، لیکن یہ کہ تعریف تلاش کرتا ہے بندہ کہ کوئی کسی طرح بھی میری تعریف کرے، درزی ہوگا تو اپنی سلائی کی تعریف چاہے گا، کپڑے کا دکاندار ہوگا تو اپنے کپڑے کی تعریف چاہے گا، یعنی کہ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کیا دنیاوی کیا دینی، اس دور میں یعنی کہ سب کو اپنی تعریف کی بڑی خواہش ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایسے کام پر تعریف کہ جو اس نے کیا، یہ مضموم ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا اور اب میں نے بیان کیا ہے، وہ بیان بھی میں اچھا کرتا ہوں مثال کے طور پر، اور اب میں تعریف ہی خواہش کرتا ہوں کہ میرے اچھے بیان کو یار کوئی اچھا کہہ بھی دے. ایک صورت یہ، یہ مضموم ہے، یہ بری چیز ہے، اچھی یہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ کہ میرا مطلب گلا جو ہے پھٹے ہوئے ڈول جیسا ہے، بیان کر کے قوم کو کرتا ہوں بور، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں گے یار کیا بات. تو یہ نہیں کہ اپنے نہ کیے پر میں نے، میرے میں وہ خوبی نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں لے لیں کہ وہ خوبی میرے میں نہیں ہے. میں جیسے میں سخی نہیں ہوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار سخی آدمی ہے، حالانکہ میں سخی نہیں ہوں. تو ایسی کوئی صفت کہ جو مجھ میں نہیں ہے، ایسی بات جو مجھ میں نہیں ہے، خوبیاں خوبی والی بات وہ نہیں ہے، پھر بھی میں چاہوں کہ اس خوبی سے جو مجھ میں نہیں ہے لوگ مجھے یاد کریں اور کہیں کہ یہ اس میں یہ خوبی ہے. وہ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یعنی اپنی جھوٹی تعریف کو جو دوست رکھے، اعلی حضرت فرماتے ہیں اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا کریں، یعنی کہ تعریف کریں جو اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے. اور پھر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کریمہ فتح رضویہ شریف میں لکھی ہے، پارہ 4 آل عمران کی آیت نمبر 188، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب ولهم عذاب علیم. ترجمہ ایک کنزور ایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اپنے اس آیت سے یہی ثابت ہوا کہ جو اس نے کیا نہیں ہے، وہ خوبی رکھتا نہیں ہے اپنے اندر، اس کے باوجود چاہتا ہے کہ میری یہ تعریف کی جائے اس حوالے سے. تو یہ مطلب گناہگار عذاب نار کا حقدار ہے. آپ کو کئی ملیں گے جو اپنے آپ کو سماجی کارکن کہتے ہوں گے، اور وہ سماجی کارکن ایسا ہوگا کہ یہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا آپ کو، ہاں بالکل نہیں ملے گا، اس تک آپ کی اپروچ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب اس کا بیان آئے گا نا اخبارات وغیرہ میں تو یہ ہوگا مشہور سماجی کارکن. اگر سماجی کارکن ہے بھی تو مشہور ہے یا نہیں ہے، تو مشہور بھی ہو لکھا جائے گا اس میں. تو یہ ایسے سماجی کارکن اپنے کردار سے کارٹون نہ بنے، یہ لکھنا ہی چھوڑ دیں. کائے کو لکھتے ہیں، کائے کو لکھواتے ہیں، جب سماجی کام نہیں کرتے تو کیوں مطلب آپ نے یہ شوق چرایا کہ آپ کو سماجی کارکن کہا جائے، بے لوس کہا جائے، مخلص کہا جائے، کائے کو ایسا کرتے ہیں؟ بلکہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں مخلص، آپ کا مخلص، اب خدا بہتر جانے لکھتے ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانے یہ لکھنا کیا ہے. حالانکہ بارہ اپنے کردار میں وہ مخلص نہیں ہوتا.
بپا یہ تو ان کے حوالے سے کہ جس نے کام کیا اور اس نے تعریف کی خواہش کی، اگر ہمارے سامنے کسی نے کوئی اچھا کام کیا اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو عام طور پہ حوصلہ افزائی کا نام دیا جاتا ہے، تو کیا پھر ہمیں کسی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے؟
یہ ہے اس میں وہ ہے اپنے کیٹیگریز ہیں کہ کس کی تعریف کی جائے، کس کی نہ کی جائے، کب کی جائے، ہے یہ بھی بہت مشکل امر ہے. طریقہ یہ کہ میرا حسن ظن ہے کہ فلاں ایسا ہے، اور تعریف سامنے کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی تعریف کرنا ثابت ہے. اس میں یہ کہ وہ تو صحابہ کرام تو سپر کوالٹی سب کی، ٹھیک ہے نا، سب عادل، سب جنتی، ہمارا معاملہ دوسرا ہے. یعنی کہ احیاء العلوم تیسری جلد میں پورا یہ باب ہے تعریف کے تعلق سے، کہ کسی کی تعریف کرنا، اس کے منہ پر تعریف کرنا وغیرہ. تو میں جو جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک تعریف کی جائے تو اس کی جائے کہ جس کو اس کی تعریف کرنے سے وہ پھولے گا نہیں. اب یہ کہ ہے بڑا یہ کٹھن مرحلہ ہے، پھولے نہیں، بھلے بدن نہیں پھولے گا تو مزاج پھولے گا اس کا. یہ تو میرا خیال سب سمجھتے ہوں گے پھولنا کس کو بولتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے پھول پڑے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے میری تعریف. لیکن اب یہ کریں کیا، ہمارے معاشرے کا جزء لا ينفق ہے نا، یہ ایسا حصہ جو ادا مائنس نہیں ہو سکتا. یعنی یوں اکثر غالب اغلب اکثریت کر رہی ہے، ایک دوسرے کی تعریف سب کرتے ہیں.
کسی کی تعریف کرنے کا دل تو کر رہا ہے، اور آپ کی اس پر بیان کی گئی وضاحت پر اگر یہ ذہن بنے گا اور اس کی تعریف کروں گا تو بھول جائے گا. تو اگر میں اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میں اس کی تعریف کروں گا تو یہ بھول جائے گا، تو یا چھوڑ اس کی تعریف ابھی نہیں کرتا ہوں، بیچارے کو نقصان دے گا. تو میرا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یار اس کی تعریف کروں گا تو بھول جائے گا، یعنی یہ بھی احل نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکوں. تو یہ کس کیفیت میں کیا کہیں گے کہ اس میں سوچنے والا گناہگار بھی نہ ہو اور سامنے والے کی خیر خواہی کا جذبہ بھی باقی رہے.
پھول جائے گا یہ تو ایک خبر یا جملہ ہے، جس کا قرینہ واضح ہو تو کہنے مرض نہیں تھی، ورنہ نہ کہے. بلکہ میں احتیاط کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارہ آزمائش میں پڑ جائے اب پھول جائے. یہ ایک ہمدردی ہے کہ یہ تقریباً یعنی کہ بندہ پھولتا ہے اپنی تعریف پر. یہ چھوٹا بچہ ہوتا نا، ساو نہ سمجھ دودھ پیتا بچہ، وہ نہیں بھولے گا. تو اخلاص کی ایک تعریف تو یہ بھی بیان کی گئی نا کہ ایسا شیرخوار بچے کی مانند ہو جائے کہ اس کی تعریف کرو تو یہ خوش نہیں ہوتا. مثلا وہ رو رہا ہے تو وہ روتا رہے گا، کہ بچے کی طرح اس کا مزاج ہو جائے دودھ پیتے بچے، بالکل نہ سمجھ بچے کی طرح. یہ ایک تعریف ہے اخلاص کی، اور تعریفیں بھی ہیں. مثلا ایک تعریف یہ کہ مخلص ہوئے کہ جو اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے. یہ ہے بہت مشکل، یعنی ہم میں سے گناہ کو تو ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہ پتا چلے، لیکن نیکی اگر زبان سے نہ بھی بتائیں تب بھی وہ گدگدی ہوتی ہے کہ یار کسی کو پتا چل جائے تو اچھا ہے. مگر آپ تو کیا مطلب بول پڑتے ہیں. میں ابھی رجب شعبان ہے نا، یہ ملتے رہیں گے آپ کو کہ میں رجب شعبان کے روزے رکھتا ہوں، رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتا ہوں، 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں. ہاں بھلے اس کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں، اس نے بولنا آپ کو کائے کو یار اپنی عبادت کو خطرے میں ڈالتے ہو، کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ آپ تہجد آپ نے پڑھی کیوں بتاتے ہو؟ میں اشراق چاشت پابندی سے پڑھتا ہوں، کائے کو بتاتے ہو؟ نیت کیا آپ کی بتانے کی؟ اس کی دل جوئی ہوگی، یہ بھی نیت بنا لیتے ہیں دل جوئی ہوگی. کیسے پتا چلا دل جوئی ہوگی؟ بور ہوا ہو تو یا غصہ کیا ہوگا تو دل میں کہ یار یہ تو ریاکار معلوم ہوتا ہے، مجھے بتاتا ہے میں نے کون سا اس کو اجر و ثواب دینا ہے اور جنت میں اٹھا کے رکھ دینا ہے. تو دل جوئی کے تو اور بھی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ نفل کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ میں نے آج زہر کی نماز پڑھی تھی، یہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ زہر کی نماز فرض ہے، اس سے دل جوئی نہیں ہوگی اس کی. تو نفل کا بتایا، عشاء کی نماز کا نہیں بتائیں گے؟ عشاء پڑھی تھی، تہجد پڑھی، یہ بتائیں گے کہ تہجد کو ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس میں مشقت زیادہ ہے، اس کا امپریشن زیادہ پڑتا ہے. میں نے عشاء پڑھی، اور یہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں یہ کہوں کہ میں تہجد کبھی نہیں پڑھا کرتا، یہ بولنے کی بات نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اتنا کافی ہے. اتنا ہماری کیسی حالت ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ بس وہ کسی طرح ہماری تعریف ہو، یہ چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا حال پر.
دعوت اسلامی کی ایک بڑی تعداد ذمہ داران کی بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کرتی ہے. اب یہ ایک سوال تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے کہ تعریف اور حوصلہ افزائی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب یہ کہ ایک اسلامی بھائی بہت خوب کام کرتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اب ان کی خواہش ہوتی ہے میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے. اب کوئی مثال کے طور پر کہیں اس نے اظہار کر دیا تو حوصلہ افزائی کا جیسے کہیں بھی ڈھکا چھپا، یا تو اگلا نگران بول دے وے آپ نے مدنی مذاکرہ میں شرکت نہ کیا کریں آپ. امیل سنت نے کتنے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اپنی تعریف پسند مت کرو، آپ تعریف کے لیے کام کرو گے تو کیسے کام ہوگا؟ تو اب مدری مذاکرہ سنا کریں نا، اور بس صرف کام مدری کام کریں. تو اب اس میں حوصلہ افزائی میں اور تعریف میں جو آپ فرما رہے ہیں تھوڑا فرق واضح کر دیں، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے.
مجھے فرق نہ معلوم ہو تو کیا کروں؟
کچھ تو کریں.
نہیں تو وہ تو تعریف کی تو نوبت کیا، وہ حوصلہ تو خود اپنی کر ہی رہا ہے نا. میں نے بارہ ماہ سفر کیا ہے، تین دن کے لیے مدری قافلے میں سفر کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر وہ دنیا کمانے جائے گا یا مطلب وہ پکنک پہ جائے گا تو نہیں بتائے گا، مدنی قافلے میں سفر کرے گا تو بتائے گا. مدنی قافلے میں تین دن کے لیے سفر پر کیا تھا میں.
نگران کیا کرے؟
دعا کرنا میں مدنی قافلے میں سفر کے لیے جا رہا ہوں تین دن کے لیے، دعا کے بہانے بھی بتا دے گا یا فلاں نیک کام میں نے کرنا ہے اور مسجد میں تھوڑا وہ دیا ہے میں نے، قبول ہو جائے دعا کرنا. نہیں اس بہانے پتا چلے اس کو بھی کہ دیا ہے، پنکھے میں نے لگوائے قبول ہو جائے دعا کرنا. حج کا، عمرے کا، مدینے کے سفر کا. اچھا اب یہ میں بولتا رہتا ہوں نا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بعض لوگ مجھے نہیں بتاتے، ویسے سب کو بتاتے رہیں گے، مجھے نہیں بتاتے مگر مجھے بعض بعد چلے جاتے تو پتا چلتا ہے کہ فلاں گیا ہوا ہے، یا آ گیا تو پتا چل جاتا ہے، یا نہیں چلتا تو کچھ عرصے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ سب مدینہ شریف گئے تھے. سب کو پتا ہوتا ہے میرے کو نہیں بتاتے، اس لیے کہ میں بولتا رہتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا، جب وہ بولتا نا کہ مدینہ شریف جا رہا ہوں، اس کو کبھی بھی میں نے نہیں بولا کہ مجھے کیا سنا تو معاذ اللہ، یہ تو دل آزاری کی صورت ہے، کوئی ایک بھی آپ نہیں لا سکتے. میں تو صرف ایک میں فارمولا بتا رہا ہوں، اگر نے بتانا کوئی ناجائز نہیں ہے، مدینہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، بالکل جائز ہے. اپنی نیت پر غور کرے گا آپ چاہتے ہیں کیا ہیں، آپ بتا رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے بتانے میں، اس پر غور کر لیں. مجھ سے چھپا کر جائیں گے بھی میں غریب کیا آپ کا مطلب، اگر مجھے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک کام دے دوں گا. یہ ہے میں کبھی کبھی کام دے دیتا ہوں کہ مدینے میں میرے آقا کو سلام عرض کرنا، اس طرح کے کام دے دیتا ہوں. کبھی کسی کو کچھ اور بتا دیتا ہوں. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ وہ مدینے شریف جا رہے تھے حج پہ، تو میں نے ان کو سلام عرض کرنے کا بھی کہا. میں نے کہا کہ سب گنبد کے سامنے سے زمین سے تھوڑی مٹی اٹھا لینا، مٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بلا حائل بوسا لینا میری طرف سے. میں تو نہیں جا سکتا مٹی چوبنے لے، تم میری طرف سے چوب لینا. تو یہ واپسی میں مجھے بتایا کہ تم نے تو مجھے رونے کا نسخہ دے دیا. مطلب میرے ساتھ کوئی تھا اس وقت، جب میرے کو یاد آیا کہ مجھے الیاس نے بولا ہے، میں نے تو مٹی اٹھائی اور چوما، اور میرے پر تو وہ رقت تاری ہوئی، میں تو رونا شروع کر دیا. وہ حیران ہو گیا کہ اس کو ہو کیا گیا کہ اچانک ابھی نہ مسجد نبوی تھی وہ، نہ سنہری جالیا تھی، وہ دور تھے، سب سے گنبد نظر آ رہا تھا. تو بس تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے بھائی الیاس نے یوں کہا تھا کہ یوں کرنا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں رونا بھی آتا ہے، تو مجھے یوں ہوا. یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ اس کو اس طرح رونا آ گیا الحمدللہ.
اب یہ جو بریڈ فورڈ کا اس وقت آپ اجتماع ملاحظہ فرمائیں، بریڈ فورڈ یو کے میں ماشاءاللہ ہمارے جو عاشقان رسول اب یہ سے جمع ہوئے ہوئے ہیں.
اللہ میں تو یار غور ہی نہیں کیا تھا، یہ حاجی عبدالحبیب بار بار یعنی کہ یہ نظر آ رہے ہیں
جی، یوں
بریڈ فورڈ پہنچے ہوئے.
یہ بریڈ فورڈ پہنچے ہوئے ہیں،
آپ لکھا ہوا ہے.
اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور کا ایک اجتماع، تو ذرا وہ دکھائیں. اب یہ ماشاءاللہ یہ ہیں، تو تھوڑا سا اور کھولیں گے تو یہ اجتماع ہے، ٹھیک ہے نا، مدنی مذاکرے میں. اب ایک ہوتا ہے نا کہ تیاری ہوئی ہے،
تو کچھ حوصلہ افزائی ہوگی، کچھ 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 تو کھا جائے گا. تو یہ کیا ہے، کیا کرے؟
اچھا ان کو یعنی یوں کہ ان کا نام ہی نہیں ہے ابھی تک،
مطلب یہ کہ
نام تو شروع میں لے لیا تھا.
نہیں مطلب یوں ماشاء اللہ اتنا اسلامی بھائی نے کوشش کی.
نام تو نہیں لیا میں نے کسی کا، عبد الحبیب کا لیا. اس نے بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوگا.
اب
مسکراہٹ تو آ رہی نہیں تھوڑی تھوڑی.
ماشاء اللہ باب المدینہ اس وقت فیدان مدینہ میں ہمارے مجلس ائمہ کرام کے کتنے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں، تو یہ اجتماع بھرا ہوا ہے. تو یوں مطلب جو ہوتا تو ہوگا نا نگران ذمہ دار کو نشوبے کو، یار کوئی تھوڑا تعریف ہوگی، تھوڑی حوصلہ افزائی ہوگی، تو یوں تھوڑا اس سے مدنی کام نہیں بڑھ جاتا؟
اب میں منع تھوڑی کر رہا ہوں حوصلہ افزائی، میں منع تو میں نے ناجائز تو نہیں کہا، پر نیت جو بغیر حوصلہ افزائی کے تو واقعی یعنی کہ کام تھوڑا وہ ہو جائے گا. اس لیے ذمہ داروں کو بھی اگر کوئی ایسا موقع ہے تو مہربانی کر کے آپ شروع نہیں ہو جانا، پھر آپ شروع ہو جائیں گے آپ بھی پھنس جائیں گے. کبھی عوامی نمائندے آپ، کبھی آپ کو بھی حوصلہ افزائی کر، کبھی موڈ آف ہوگا تو کوئی اگر پوچھ لیا کہ کیا ہو گیا تو بولا چھوڑو یار ادھر تو قدر ہی نہیں ہے، اتنے سال سے میں کام کر رہا ہوں میں، اور فلاں ابھی نیا آیا ہے اس کو میرے اوپر کر دیا اور مجھے اس کے ماتحت کر دیا، چھوڑو یار انصاف نہیں ہے یار. پھر جو وہ پھر سنائے گا نا آپ کو، اچھا آج پتا چلا کہ آپ عہدے کے لیے دعوت اسلامیہ کام کر رہے تھے کہ آپ کو نگرانی در نگرانی در نگرانی، اور وہ ترقی ہوتی رہے دنیا میں، اور دنیا کا ایک تھوڑا سا آپ کو دھکا لگا نا تو اندر کا بولا گیا کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو عہدہ ملے، اور عہدہ نہیں ملا تو بولتے مجھے تو دیوار سے لگا دیا، یہ قدر نہیں کرتے، چھوڑو یار دل ٹوٹ گیا میرا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال قائم کر رہی ہے، فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا کہ یہ جیسے پیغام ملے گا آپ اب سپہ سالار نہیں ہیں، فلاں ہے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سپہ سالار ہیں. سپہ سالار میننگ جیسا چیف آرمی تو یہ شعبہ ہے، چیف کمانڈر. ہاں بہرحال یہ کہ فوج کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ سپہ سالار، یعنی فوج کا سردار، لشکر کا سردار خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آرڈر آ گیا کہ آپ ابو عبیدہ بن جرہ یہ کمانڈ کریں گے فوج کو، اب آپ سپہ سالار نہیں ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری قدر کی، جس کو مطلب اللہ کی تلوار کا لقب ملا ہے تم نے اللہ کی تلوار کی قدر نہیں کی. سیف من سیوف اللہ یہ کس نے لقب دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کو لقب دیا سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے تلوار. تو میرے ساتھ یہ آپ نے سلوک کیا اور میں نے اتنی فتوحات کی، فتوحات فتح کی جمع، یعنی میں نے اتنے 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 جنگوں میں کامیابی حاصل کی میں نے، اور مجھے بالکل فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا یعنی کہ کوئی بات نہیں، اب میں ایک عام سپاہی کی طرح رائے خدا میں جہاد کروں گا، کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، کوئی پنگا نہیں ڈالا. ہماری حالت جو ہے نا خدا کی پناہ، پھر جو غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں نا ہمارے، تھوڑی حوصلہ افزائی میں کمزوری آ گئی یا آزمائش آ گئی تو بس یہ اندر کا بول پڑتا ہے. ہماری حالت یہ اندر میں گند بڑا ہوا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اس لیے ہم مطلب فیل ہو جاتے ہیں. تو آپ سب ذہن بنا لیں، میرے جتنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں ذہن بنا لیں، اراکین شورا بشمول، نگران شورا بشمول، جس کو امیر دعوت اسلامی بھی بولا کرتے ہیں، ان سب کو یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ جس دن کو ایسی صورت بنے کہ یہ منصب جاتا رہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ بولے بس یہ کہ یہ منصب چلا گیا، مسلمان ہونے کا منصب نہ چھینے. کہ مسلمان ہونے کا منصب چھینا نا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. بس اللہ تعالی ہمارے ایمان کا جو ہم کو نعمت دی ہے، منصب عطا فرمائے، منصب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں عہدہ، ورنہ ایمان کی جو نعمت دی ہے نا یہ ہم سے نہ لے، باقی دنیاوی عہدے جو بھی ملے ہوئے ہیں وہ اگر جاتے ہیں تو کل جاتے ہوں آج چلے جائیں، ایمان کی دولت ایک لمحے کے کروڑویں 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 حصے سے بھی، حصے کے لیے بھی ہم سے جدا نہ ہو، کسی طرح بھی جدا نہ ہو، ایمان کی نعمت، یہ ذہن ہم سب کو بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو زوال نعمت سے بچا، آزمائش میں نہ ڈالے، کہ اگر آزمائش کسی کو آتی ہے نا اس وقت یہ سب باتیں میری یاد نہیں رہیں گی. اگر کسی کو حل ایک ذیلی نگران کو بھی فارغ کرو نا مسجد کے ایک ذمہ دار کو تو وہ بھی پڈا کر دے گا. بعض ایسے پڈے باز ہوتے ہیں، حلقہ نگران، علاقائی نگران، اگر ان کو کسی وجہ سے الگ کیا نا، تبدیل کیا، تو پھر وہ جو ان سے بڑا جو ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کے خلاف معاذ بناتے ہیں. بعض اوقات، سب نہیں معاذ اللہ، بعض اوقات معاذ بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں اور بک 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 کر کے اپنی آخرت پر دو ہاتھ سے کلاڑے چلاتے ہیں، جڑے کھود ڈالتے ہیں. ایسا جو مجھے سن رہے ہیں اللہ کر ایسا کبھی بھی زندگی میں نہیں کر رہا، کہ یہ عہدہ تو آنی جانی شے ہے، بس رب ناراض نہ ہو ہم سے. رضا الہی کا جس کو منصب مل گیا، جس کو نعمت مل گئی، دنیا کے سارے عہدے کسی کام کے نہیں ہیں، یہی عہدہ ہے اصل کہ رب راضی ہو جائے.
ایک اور مدنی پھول، اگر لگے کہ میرے سا استحصال ہو رہا ہے تو میرا حق تلف کیا جا رہا ہے تو.
اب یہ کہ اس میں اتنی اگر یہ عقل مند ہے کہ واقعی اس کا کوئی حق ہے جس کو یہ جانتا ہے اور وہ تلف ہو رہا ہے حق اس کا، تو جائز طریقے پر حکمت عملی کے ساتھ اپنی بات آگے پہنچائے، دوسروں کو نہ بتائے. جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس کی فہم و تفہیم اس کے ساتھ کرے، گفتگو کرے، اس کو بتائے، سمجھائے، یہ تو صورت ہو سکتی ہے. پھر ضرورت ہے اس سے بڑے کے پاس جائے، عوام کو، اپنے سگے بھائی کو بھی نہ بتائے، باپ کو بھی نہ بتائے، بیسٹ فرینڈ کو بھی نہ بتائے، ایک کو بھی بتائے تو اب یہ کس لیے بتا رہا ہے؟ یہاں بتانا بڑاس نکالنا ہے، وہاں بتانا اپنا حق ثابت کرنا ہے، حق حاصل کرنا ہے. اپنے حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی صورت سے بھی فساد فتنہ برپا نہیں ہونا چاہیے. سیدنا حسن، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نو،
واہ واہ،
خلیفہ راشد تھے نا یہ،
ماشاءاللہ،
ہیں کیا یہ خلافت کے اہل نہیں تھے؟ جو ان کو نااہل کہے سب سے بڑا نااہل ہے، وہ اتنے اہل تھے خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، ہماری آئندہ نسلیں بھی ان پر قربان. تو انہوں نے جب مسلمانوں میں ہیجان دیکھا تو خود ہی استعفی دے دیا نا اپنے عہدے سے، خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور بس مسلمان آپس میں نہ لڑے، میں ہٹ جاتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی دے چکے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا، ہے نا، یہی ہے نا حدیث پاک، یہ میرا بیٹا سردار دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا. انہوں نے کروائی، حالانکہ ایک انہیں کے صدر یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا کوئی ایم اے نے، ایم پی ہے، اگر ریزائن دے تو کتنا بھاری بات ہے یار، یا کوئی نگران ریزائن دے، اپنے شوق سے نگران دے وہ ایک الگ بات ہے، حالات ایسے ہو جائیں اور پھر ریزائن دے، نہیں نہیں، اپنی سیٹ کے لیے لاشیں گرائی جاتی ہیں، میری سیٹ نہیں جانی چاہیے، یہ دنیاوی ماحول ہے آج کل کا، گرانے والے کرتے ہیں ایسا، تو دنیا جانتی ہے ان باتوں کو، لیکن مومن کے یہ کام نہیں ہے، مسلمان کے یہ کام نہیں ہے. وہ مسلمانوں میں صلح چاہتا ہے، چاہے اپنا عہدہ چلا جائے، اپنا منصب چلا جائے. مسلمانوں میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں گناہوں کے دروازے نہیں کھلنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا گھر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا گھر عمل بس تیرے واسطے. سے ہو میرا ہے عمل بس تیرے واسطے سے ہو کر اخلاص ایسا عطا
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا ہمارے ساتھ ایک مدنی منع ہے اور وہ آپ سے کچھ سوال عرض کرنا چاہتے ہیں.
ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا آپ کو پڑھنے واسطے کی بہت 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 مبارک ہو.
خیر مبارک.
آپ
ان کا نام عمر اب وہ فیڈ نہیں کیا ہوگا نا کمپیوٹر میں, چلو آئندہ کر لینا.
آپ پر نانا بن گئے ہیں. باپا جانی یہ بتائیں مدنی منع کا آپ نے نام کیا رکھا ہے اور پر نانا کو پر والے نانا کیوں کہتے ہیں اور یہ پر کس چیز کے ہوتے ہیں؟ آل اتار پر فضل کر رحم کر. آل اتار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ.
آمین.
باپا یہ ہمارے مدنی منع حامد رضا اتاری ہیں اور یہ دار المدینہ میں پڑھتے ہیں.
الحمدللہ. عمر شریف؟ عمر
کیا ہے؟ 6 سال.
ماشاءاللہ.
امین السنت سے عرض ہے کہ آپ کو کسی اور نے بھی مبارکباد دی ہے اور وہ بھی ہمارے پاس بندر ہے. امین السنت کو امین السنت کے پوتے پوتی نے بھی یہ مبارکباد دی ہے اور اس کے بھی ہمارے پاس مناظر ہیں اور ہم آپ کو وہ بھی ابھی دکھا رہے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.
پاپا ہمارے مدنی منع کے سوالات بھی تھے. نانا اور نام مبارک.
یہاں پر سے مراد ظاہر ہے کہ وہ جو پرندے کے پر ہوتے ہیں یہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو جو پر لے تو میں نے تو یہ مجھے اب تو پر لگ گئے ان مانو کر کے. پر نانا جو ہے نا یہ اس کا بوڑھا ہونا تو فائنل ہے. پر نانا تو سب بنتے نہیں ہیں, تھوڑے سے بنتے ہوں گے. پر دادے پر نانے, نانا دادا بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ عام طور پر بوڑھا ہی ہوتا ہے. پر نانا پر دادا تو کوئی کوئی بنتا ہے جو لمبی عمر پالے. تو اب ان مانو کر مجھے پر لگ گئے کہ اب موت کی طرف پرواز ہے اور تیزی سے پرواز ہے, تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ دعا کریں کہ یہ پرواز مجھے جنت البقیع تک پہنچا دے. اور میں مدینہ شریف میں شہادت کی صورت میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں موت پانے میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے. پر لگ گئے اب پورا 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 بڑھاپا ہے. اب یہ ہے کہ جس کو ایک عام عوامی محاورہ ہے کہ قبر میں پاؤں لٹک گئے ہیں, ایسی پوزیشن ہے. تو یوں میں پر نانا ہوں. ایک طرف تو بچے کی آمد کی خوشیاں ہوتی ہیں, لیکن ذرا نانا پر نانا جو حساس طبیعت کے ہوں وہ اندر روتے ہوں گے کہ اب گئے. اپنی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ہونٹوں پر ہوتی ہیں. وہ کسی نے کہا نا میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں. یہ لوگوں کے اشعار ہیں. جیسے کہ اولاد کی شادی ہوتی ہے تو بوڑھے ماں باپ بھی عمدہ کپڑے پہن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کے دل کے اندر کو جھانکے نا تو ان کو خوشی نہیں ہوتی ہوگی, ان کو ٹینشن ہوتا ہوگا. بیٹی کے ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا سلوک ہوگا میری بچی کے ساتھ. بیٹے کے ماں باپ کو یہ فکر ہوگی کہ یہ آنے والی کہیں ہم سے لڑائی تو نہیں کرے گی. پھر یہ کہ مزید اتنے مہمان, کھانا, ہال مہنگے اور شادیوں پر خرچے کتنے, ان خرچوں کے لیے تو بعض لوگ بےچارے قرضے کرتے ہیں, وہ کیا کیا کر کے وہ یہ کرتے ہیں, تو ان کو کیا خوشی ہوتی ہوگی, کمی ہوتی ہوگی. عارضی طور پر ہونٹوں پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوں شاید, اندر کمی خوشی ہوتی ہوگی میرا اندازہ ہے. ان کو ٹینشن ہی ہوتا ہوگا اب یہ کیسے نمٹے گا, کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, سب کے حال پر رحم فرمائے. ہم سب کو بس موت یاد رکھنی چاہیے, پر نانا ہی جلدی دنیا سے رخصت ہوگا یا اور کوئی رخصت ہوگا, جوان ہوگا, بچہ ہوگا, پر نواسا ہوگا, جلدی رخصت کچھ طے نہیں ہے. طے ہے ہمارے پاس, اس کا طے ہونے کا پتہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو طے ہے سب, اس کو تو سب پتہ ہے کہ کس نے کب مرنا ہے. تو کئی نواسے فوت ہو جاتے ہیں, نانے زندے رہ جاتے ہیں, کئی بچے فوت ہو جاتے ہیں, ماں باپ زندے رہ جاتے ہیں. روز نوجوان مرتے ہیں اور بوڑھے کھاٹ پر پڑے سانس لیتے رہتے ہیں, کھنکارتے رہتے ہیں. جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, مطلب دنیا کا نظام ہے. نئے رنگی دنیا کے تماشوں کی خبر ہے, عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی. نئے رنگی یعنی فریب, دھوکہ, یعنی دنیا کے دھوکوں کے تماشوں کی خبر ہے کہ یہ بے وفا ہے دنیا, پھر بھی اس سے دل لگائے بیٹھا ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. کہ اس سے لو لگا تو کچھ پائے گا, بہت کچھ پائے گا. وہ دنیا سے لو لگائے گا تو بیڑا غرق ہوگا. اللہ تعالی ہم کو حقیقی محبت اپنی عطا کر دے, اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں جریر, تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرایا, مجھے جب بھی دیکھا تو مسکرا کر دیکھا. یہ حدیث پاک میں نے پڑھی. تو وہ جریر جو نام تھا, میں چلو یار یہ نام رکھتا, آج کل یونیک نام پسند کیے جاتے ہیں, تو یہ ہمارے دور کا یونیک نام ہے جریر, منفرد نام. شاید ہی کسی نے رکھا ہو تو پتہ نہیں, عرب دنیا میں رکھتے ہوں تو پتہ نہیں ہے, یہاں اردو دانوں میں تو جریر. ہاں اب جریر کو پھر وہ بگاڑ نہ دے تو. جریر دو بار راہ ہے, جریر اور جیم ہے, زا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی, دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی, سرکار گناہ
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
میرا نام محمد عبد الرحمن اتاری البدنی ہے. میں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میرا سوال سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور امام کے سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے اپنی ضرورت بتا کر نمازیوں سے پیسوں کی صورت میں مدد کی اپیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس شخص کا ایسا کرنا کیسا اور ایسی صورت میں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
مسجد میں سوال کرنا اپنے لیے جو سوال کرتے ہیں بھیک مانگتے اگر حقدار ہے تب بھی اجازت نہیں ہے. نہ حق تو باہر بھی نہیں سوال کر سکتا. حقدار بھی مسجد میں سوال نہ کرے. اور مسجد کے سائل کو کسی نے اگر ایک پیسہ بھی دیا تو باہر نکل کر 70 پیسے اور کفارے میں دے. اس طرح کا وہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ ایک پیسہ دیا کیوں 70 پیسے اور دو کفارے میں. تو اب یہ کہ امام ہو یا غیر امام جو روکنے پر قادر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روک دے کہ مسجد ان کاموں کے لیے بنی نہیں ہے. بیکاریوں کا اڈا نہیں ہے یہ. یہ عبادت کی جگہ ہے, نمازوں کی جگہ ہے. تو چاہے وہ سلام پھیرتے ہی کرے, چاہے سلام پھیرنے سے پہلے کرے, چاہے آخری فاتحہ دعا ثانی جس کو بولتے ہیں دوسری دعا تو اس کے بعد کرے. سوال مسجد میں یہ نہیں کر سکتا. جو آج کل روٹین ہے, اب تو رمضان شریف کی آمد آمد ہے. رمضان شریف میں تو مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. مریض ہوتے ہیں, بولتے ہیں کہ مریض ہیں, یہ ایک سرے پتہ نہیں کہیں ڈسٹ بن سے اٹھا لاتے ہوں گے, کہیں سے اسپتالوں سے پھینکے پھینکائے تو بہت مل جاتے ہوں گے. تو یہ دکھاتے ہیں اور لکھی ہوئی کہ یہ دوائیں کھا رہا ہوں فلاں اور کیا کیا ترکیب ہوتی ہے ان کی. تو یہ جو بھی حقدار ہوگا نا, واقعی مریض ہوگا تو وہ تو بول نہیں پائے گا. یہ تو بڑے منجھے ہوئے مقرر ہوتے ہیں, بہت یہ ایکشن کے ساتھ اسٹائل کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ واقعی حقدار ہے تب بھی مسجد کے سائل کو نہیں دینا ہے. لیکن یہ عام طور پہ حقدار نہیں لگتے. یہ رمضانوں میں ہی ان کو بیماریاں ضرورتیں سب ہو جاتی ہیں. تو ان کو تو فتنے کا خوف نہ ہو تو روکنا چاہیے. چاہے امام روکے, چاہے کوئی عام شخص روکے, جو روکنے پر قادر ہو وہ اس کو روکے. لیکن یہ کہ دیکھ لے فساد کا خطرہ نہ ہو, نمازیوں میں شور شراپا ہو جائے اور برا بھلا کہنا ہو, لڑا لڑی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر صبر کرے دل سے برا جانے اس عمل کو جو یہ کر رہا ہے جو مانگ رہا ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عمر رضا عطاری بن مفتی محمد فاروق عطاری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی منا میرا بھائی رمضان رضا عطاری دعا کے لیے مختلف انداز سے ہاتھ اٹھا رہا تھا. کبھی یوں اٹھا رہا تھا، 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 کبھی یوں ملا رہا تھا. آپ کی بارگاہ میں عرض دعا کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے اور اس کا عملی طریقہ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ رمضان رضا دعا تو مانگتا ہے، چلو جیسے یاد اٹھائے. رمضان رضا کو تو اب کیا بول سکتے ہیں، یہ تو مرفوع القلم ہے. کتنے سال کا؟ دو سال کا، ایک سال کا ہے، ڈھائی سال کا، اڑھائی سال کا، تو اس کو کیا پتا دعا کیسے مانگتے. اگر یہ دعا مانگتا ہے تو ظاہر ہے کہ بڑی بات ہے، کاش مانگے. ہاں میرے لیے بھی دعا کروا لینا کہ میں بخشا جاؤں بے حساب. البتہ جو سمجھدار ہیں وہ بھی تو ایسے ہی تو کرتے ہیں، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں دعا میں، کوئی ناخن کھا رہے ہوتے ہوں گے، کوئی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتے ہوں گے، وہ طرح طرح کی ایکشنیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آدھا منٹ دعا بھی ان سے طریقے سے ہو نہیں پاتی. تو اب دعا کے لیے یہ کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہوتی ہیں، ورنہ یہ کہ زوال بصر کا خوف ہے، یعنی نظر کو یعنی کہ زوال لگ جائے، نظر چلی جائے، یہ خوف ہے. نظر چلی جائے یا سخت کمزور ہو جائے، جو بھی ہو، یہ خطرہ ہے دعا میں اوپر نظر اٹھانے سے، ادھر ادھر دیکھنا اور یہ دعا بنی. جیسے کہ ہمارا کوئی مطلب پڑ جائے کسی افسر سے اور اس کو ہم اپنی کوئی یعنی کہ نوکری کرنی ہے مثلاً یا کچھ کرنا ہے ہم، یا کوئی کام اس سے لینا ہے، کام تو پڑتا ہے نا افسروں سے، کام لینا تھا، افسر کو اپنا جو میٹر بتائیں گے کہ میرا یہ کام ہے کہ میرے گھر پر ایک آدمی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. اگر آپ یوں افسر کو بولیں گے تو وہ شاید فون کرے گا کہ دیکھو اگر مینٹل ہاسپٹل میں کوئی بیڈ خالی ہو تو جلدی اس کو لے جاؤ گا، ابھی ابھی یوں کر رہا ہے، اپنی انگلی کھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ میری انگلی پکڑ کے چبا ڈالے، بگاؤ اس کو. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب دنیا دار کے سامنے بھی ہم اپنا کوئی مدعا بیان کرتے ہیں، کوئی مقصد بیان کرتے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ، نپے تلے الفاظ کے ساتھ، اس کے بہت احترام کے ساتھ سر 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 کر کے، اگرچہ وہ سراپا شر ہو لیکن ہم اس کو سر سر کر کے اس کے سامنے لگے ہوتے ہیں اور بڑے اس سے. تو رب العالمین سے تو بڑا کوئی ہے نہیں، ساری عظمتیں اسی کی، وہ جس کو عظمت سے نوازے وہی نوازے. افسر تو کیا کام کرے گا، رب کریم چاہے گا تو ایک افسر بھی کام کرے گا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ تو دعا میں اس کے آداب کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا وہ قبولیت کے سامان ہوں گے. تو اب دعا کے یہ کہ ایک تو نگاہیں اوپر نہ کرے، نیچی رکھے، بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو، اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو ہے وہ اتنے اٹھائے کہ سینے کی سیدھ میں ہوں یا کندھوں کی، شولڈر کی سیدھ میں، یا فیس چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ یہ کپڑا نہ ہوتا آڑے تو بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی بھی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. یہ دعا کا طریقہ، یہ ملا کر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ دونوں ہتھیلیوں میں گیپ ہونا چاہیے، فاصلہ. تو عادت نہیں ہے اگر ملا کر رکھنے کی تو بھول جائیں گے، تو بھلے بھول جائیں پھر یاد آنے پر جدا کر لیں. اس طرح یوں کرنا شروع کر دیں گے یا یوں کھیلنا شروع کر دیں گے عادت ہوگی تو یاد آنے پر پھر سیٹ ہو جائے. تو یوں مقابلہ ہوتا رہے گا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت بھی پڑ جائے گی. سیریس بنیں گے تو عادت پڑے گی ورنہ نہیں پڑے گی. دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے، اور دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
دعا کے جو آداب آپ نے بیان فرمائے تو سوال آیا کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی چار آداب ہیں؟
مطلقاً لکھے ہوئے، مردوں کے لیے خاص کا تو مجھے یاد نہیں پڑتا، تو اس لیے وہ اب کچھ خاص لکھا نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے. اس میں ہے فضائل دعا، ہاں اس میں لکھا ہے دعا کے آداب ہی ہے. تو یہ سب عورتوں مردوں کے لیے ایک ہی آداب میرا خیال ہے لکھے ہوئے، کوئی مخصوص ایک بھی یاد نہیں پڑتا لکھا ہو کہ بھائی عورتیں عورتوں کو یوں اور مردوں کو یوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد آصف عطاری مسجد ابو بکر صدیق حسن عبدال مکی کابینہ اور مکی کابینات سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں ائمہ اور مذہبی لوگوں کے لیے یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور انہیں دنیا دار لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ان لوگوں کا ایسا کرنا کیسا، اور ایک امام کم آمدنی میں کس طرح خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
امام تو دھر ایک اعلی عہدے دار ہے، اتنا بڑا عہدے دار ہے کہ اگر صدر اور وزیر اعظم بھی آئے گا نا اس کے علاقے میں نمازی ہوا تو وہ مسلح پر نہیں آئے گا، امام ہی رہے گا. اس نے بھی یہ کہنا ہوگا یا نیت کرنی ہوگی کہ پیچھے اس امام کے. تو امام تو یہ نے اس کا بہت بڑا ہوتا ہے اگر سمجھے تو، اور ایسی تو کبھی بھول بھی نہیں کرنی چاہیے کہ چھوڑو یار میری تنخواہ کم ہے اور آمدنی کم ہے اور یار وہ امامت میں کچھ رکھا نہیں ہے اور ہے نہیں نہیں بہت بڑا ہوتا ہے آپ کے پاس. اور امام کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے ہر فرد کے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ثواب ان کے لیے ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ امامت کریں، اگر وہ امامت کی تنخواہ لیتے ہیں تو پھر فتح رضویہ شریف میں کے اس کو ثواب نہیں ملے گا کہ امامت تو یہ بیچ چکا. تو پھر بھی خیر بہرحال امامت کا ایک منصب جو ہے یہ اپنی جگہ پر عزت والا ہے. اور جو یہ آپ نے کہا کہ لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تو ایسا نہیں ہے، سب ایسے نہیں ہوتے جو اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہوں. جو مطلب یعنی کہ بڑے سے بڑے تررم خان کا ہاتھ نہیں چومتے نا، یا خود تررم خان ہوں گے وہ بھی کبھی کبھی امام صاحب کا ہاتھ چوم لیں گے، چھوٹے بڑے دن ہی آ کر چوم لیں گے. تو ہاتھ چومنا یہ کوئی کم رسپیکٹ ہے کہ بڑا بڑا بڑے بڑے بدماش ہوں گے علاقے کے، امام صاحب کی رسپیکٹ کریں گے. اور دیکھ کر بعض اوقات وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو لوگ چھپا دیتے. امام صاحب کو بھی چاہیے اپنی عزت باقی رکھے، یہ نہ کہے گا اب یار کیا چھپاتا ہے میں نے دیکھ لیا، تو پھر آپ کے منہ میں ٹھونس دے گا سگریٹ، مشکل ہو جائے گی. پھر آپ بولیں گے کہ یہ امام کی عزت نہیں کرتے. امام کو اپنا وقار باقی رکھنا چاہیے، آنکھ آڑے کان کرنے چاہیے، پہلے چھپا ہوئے تو چھپانے دینا چاہیے، اور ایسے ہو جانا چاہیے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں یہ اگر کوئی منہ سے نہ بولے کہ میں نے نہیں دیکھا، جھوٹ ہو جائے گا نا، جبکہ دیکھ لیا ہوں. یعنی اظہار نہ کرے اس پر، کیونکہ وہ رسپیکٹ کر رہا آپ کی تو اس کا دل نہ توڑا جائے اس طرح، اور اپنی عزت خاک میں نہ ملائی جائے. ہاتھ دھو کر کے اپنی عزت کو خراب کرنے کی بھی تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا بلا اجازت شرعی. یوں مطلب یہ کہ امام کی رسپیکٹ ہے, امام اپنے اخلاق درست رکھے, کردار ستھرا رکھے تو اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی سب سے پہلے جو لے کر چلا وہ بھی ایک مسجد کا امام ہی تو تھا, مسجد بھی اس کی حجم میں چھوٹی سی مسجد, تو وہ امام تھا, وہ لے کے چلا. آج اللہ کی رحمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اپنے منہ سے کچھ کہنے کی حاجت نہیں, آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. تو کیا لوگ اگر یہ امام کو نہ مانتے ہوتے, امام سے نفرت کرتے ہوتے تو پھر اتنے سارے کسی مسجد کے امام کا پیغام سن کر لبیک کہہ کر چل پڑتے؟ ہرگز نہ چل پڑتے, ہرگز نہ چلتے, ہرگز نہ چلتے. تو یہ احساس کمتری, احساس محرومی اپنے اندر پیدا نہ کریں کہ میری بس کو مجھے پوچھتا نہیں ہے, میں غریب بڑا ہوں, مسکین ہوں, فلاں ہوں. نہیں, آپ کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے, یہ کوئی کم سعادت ہے. بڑے بڑے منسٹر ہوں گے جن کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا, صحیح بولتا ہوں. اگر آپ سے نعوذ باللہ آپ کو قرآن بلا دیا جائے, قرآن نہ پڑھ سکیں, نماز کے جو مسائل یاد ہیں وہ سب بلا دیے جائیں, نعوذ باللہ داڑھی بھی واپس لے لی جائے, امامہ شریف ہے تو وہ بھی لے لیا جائے, اور شوٹیٹ بوٹیٹ بنا کر ٹائی کا پھندا گلے میں پہنا کر آپ کو وزارت کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے. ایمانداری سے بتائیں, امامت پر ہاتھ رکھیں گے یا وزارت پہ ہاتھ رکھیں گے؟ اپنے ضمیر سے پوچھ کر مجھے جواب دیں. جو بھی باس امیر ہوگا وہ تو تھو کرے گا ایسی زندگی پر کہ جس میں مجھے ایسا بننا پڑے گا. اور میری یہ سب یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنتیں ہیں وہ مجھے چھوڑنی پڑیں گی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنی پڑے گی. نہیں نہیں, مجھے ایسا نہیں بننا بھائی. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد کا امام بھی کہے گا کہ نہیں یار صحیح ہے, صحیح ہے, میں امام ہی صحیح ہوں. وزارت اگر اس شرط پر ملتی ہو میں نہیں چاہیے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے. البتہ وزارت کے لیے کوئی داڑھی پر پابندی نہیں ہے ہمارے ہاں. میں نے ایک جنرل بات کی ہے, میں کسی داڑھی والے وزیر کو جانتا نہیں ہوں, ہوگا مجھے پتا نہیں ہے. میں تو مطلب مجھے تو بھول جاتا ہوں کہ بھائی ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ کون ہے. ابھی دو تین دن پہلے میں نے کسی کو پوچھا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے یہاں کا, کوئی بات نکلی تھی تو میں تو سمجھا کہ وہ نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ, بولا فلاں ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے. تو یوں مجھے پتا چلا. مجھے واقعی اتنا نہیں پتا ہوتا, مجھے پاکستان کے صدر کا نام فی الحال یاد نہیں ہے, مطلب واسطہ کم پڑتا مجھے. کبھی ملا ہی نہیں آج تک کسی وزیر اعظم یا صدر سے کوئی موقع ہی, یعنی ایسی مطلب صورت نہیں بنی. موقع ملا ہے, صورت نہیں بنی, یعنی میں نہیں گیا. نہیں مطلب اب مجھے یہ دیوانے ہوتے نا مدینہ 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 کرتے ہو, مجھے اس میں مطلب صحت ملتی ہے, راحت ملتی ہے, مزہ آتا ہے, جذبہ اپنے اندر نہیں ہے اس طرح کا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ آپ ایسا نہیں یار نہیں بولو, واپس لے لو الفاظ کہ امام کی کوئی عزت نہیں, امام کی بہت عزت ہے. آپ کو سلام کرتے نہیں کرتے لوگ گلی میں, بچے بھی بولتے ہیں کہ مولانا السلام علیکم اپنی لینگویج میں, یہ بھی سلام کرتے ہوں گے آپ کو. یار علاقے کے بدماش بھی سلام کرتے ہوں گے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کو پتا ہوگا نہیں مسجد کا مولانا ہے ہماری, تو وہ بولتا گا مولانا. یعنی صحیح بولتا ہوں, میں نے شرابیوں کو دیکھا نشے میں یوں کر کے ہاتھ جوڑ کر ایکشن سے جھومتے ہوئے, وہ یوں کریں گے ایکشن, میں کر کے نہیں دکھاؤں گا, وہ کوئی شرابی کی نقل. لیکن وہ رسپیکٹ دیتے ہیں, بھلے نماز ایک نہیں پڑھیں گے, وہ بولیں گے اپنی لینگویج میں, مائی باپ ہم کو دعا کرو, ہم گناہ گار ہیں, ہم بھی تم لوگوں کی طرح ہو جائے. یہ تو بوسوں کا تجربہ ہوگا اس طرح. تو پھر بھی بولتے ہو کہ امام کی عزت نہیں ہے, تو کون سی عزت آپ چاہتے ہیں بھائی؟ آئندہ نہیں بولنا کبھی امام کی عزت نہیں ہے, امام کی بہت عزت ہے الحمدللہ. الحمدللہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، بہت قدر کرتے ہیں علماء کی، اماموں کی. اب جو نالائق ہوتے ہیں سمجھے، جن کی مت ماری گئی ہوتی ہے، وہ اگر برا بھلا کہتے تو اپنے ان کو کیا مطلب کیئر کرنا تھا یار. اتنے سارے جیسے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خطوط کھولے جا رہے تھے، لیٹرز، تو کچھ گالیوں کے لیٹرز نکلے، تو جذبات میں آ کر کسی نے عرض کیا کہ حضور ہم کو اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف وہ کیس کر دیں، مقدمہ دائر کر دیں. ایسا صاحب کو لکھا ہے، تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ مجھے جو شمس الائمہ اور شیخ الاسلام والمسلمین اور اس طرح کا القاب لکھتے ہیں نا تعریفوں میں، پہلے ان کو جاگیریں بانٹ دو، ان کو انعامات بانٹو، اور پھر ان کے خلاف کیس بھی کر دو. تو جب میری جو تعریفیں کرتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے، یہ الفاظ لکھے نہیں لکھے پتہ نہیں، لیکن ان کی زیادہ ہی ہوتی ہے تعداد عام طور پہ، جو تعریفیں کرتے ہیں ان کو جب کوئی انعام نہیں دیتے، ان کو مطلب یہ کہ کوئی جائیداد نہیں دیتے، مال نہیں دیتے، تو جو برا بھلا بولتے ہیں ان سے کائے کو لڑے جاتے ہو یار. میں دعا کر ان کے لیے. وہ کس کا بہرام کا واقعہ ہے، شاید یہ وزیر تھا پرانے دور کا، مذہب کیا تھا مجھے نہیں پتا اس کا. تو یہ ایک بار جا رہا تھا اپنی سواری پر، یہ بہت یعنی کہ ترم خان تھا، خوفناک آدمی تھا، لیکن یہ عجیب آدمی تھا. یہ جا رہا تھا تو اس کو کسی نے مطلب پتھر مارا، گھوڑا روک لیا اس نے، سارے رک گئے اس کے. اس نے بولا کہ اس کو روپوں کی تھیلی دے دو، اس کو انعام دو، تھیلی دو نوٹوں کی، اس وقت جو بھی سکے ہوں. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ جب پکڑ کے اس کو گردن اڑا دینی چاہیے، اس نے پتھر مارا، اس کو انعام دے رہے ہیں. تو بہرام نے بڑی پتے کی بات کی، اس نے کہا جو درخت پھلدار ہوتا ہے نا، پھلدار درخت ہی کو پتھر مارا جاتا ہے، تو میں پھلدار ہوں، تو پھلدار درخت جو پتھر پڑتا تو پھل دیتا ہے، نہ کہ اس پر گر کے اس کو دبا دیتا ہے، مار دیتا ہے اس کو. تو یہ مطلب سوچ تھی اس کی. بہرحال یہ کہ اگر کوئی برا بھلا کہتا تو اس کو بھی آپ دعاؤں کا تحفہ دے دیا کریں، آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ آپ کی قدر کرے گا. مگر اپنی قدر کے لیے یہ تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میری عزت کی جائے، اس کے تو بہت سارا لیکچر میں دے چکا، اس پر تو بہت کچھ مدنی پھول عرض کر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ ان کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، یہ غریبڑے ہوتے ہیں، ان کو گزارا کیسے ہو وغیرہ. یہ غریبی ایسی ہے کہ اس میں بادشاہی ہے، صحیح بولتا ہوں، اس میں بادشاہی ہے، اس میں جو چین سکون ہے. ہاں جو امام ہو، ہو شریف آدمی، نیک آدمی ہو، جھگڑالو طبیعت، غسیلی طبیعت نہ ہو، اور اس کا کردار ستھرا ہو، بڑی پرسکون زندگی گزارے گا یہ انشاءاللہ. تو یہ غریب نہیں ہے، یہ امیروں کا امیر ہے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو آپ غریب کہہ کے ہیں، بڑے بڑے مالدار آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، ان مالداروں کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا ہوگا، آپ کے ہاتھ چومتے ہیں. مالداروں کا بیٹا جب شادی کرے گا تو ایک ہی بار اس کو گجرا ڈالا جائے گا، ہار ڈالا جائے گا پھولوں کا، حالانکہ مالدار ہے، بہت بڑے مالدار لوگ ہیں، ایک ہی بار ہار پہنیں گے یہ. اور امام تو شب برات میں تو ملیا ہار، شب معراج آئے تو پھر لوگوں نے ہار ڈال دیا، پھر گیارہویں شریف آئے تو پھر ہار پہنا دیا، تو جشن ولادت تو پھر ہار پہنا دیا، پھر جلوس میں نکلے تو پھر پہنا دیا ہار. اب پہنتے ہو نا ہار آپ، تو یار ہر دوسرے دن دولہا بنے پھرتے ہو، پھر بولتے ہو ہم غریب ہیں، ہم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نہیں، ایسا ہے کمتری میں نہیں پڑا کرو، شیر بنو یار، شیطان کے خلاف دہاڑتے رہو، اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتے رہو، اور اس طرح کے خیالات کے خلاف بھی لڑائی کرتے ہو؟ نہیں، میں اپنی جگہ پر جیسا ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کفایت شعاری سے کام لیں تو انشاءاللہ پیٹ بھی بھر جائے گا، پورا بھی ہو جائے گا. جبکہ حل من مسجد کا نعرہ نہ لگاتے رہیں، ایک ایک کو پکڑ کے بولیں گے نا کہ یار یہ کمیٹی بڑی ظالم ہے، اس کا بیٹا بینک کا آفیسر ہے، 45,000 روپے تنخواہ ہے اور مجھے 15,000 روپے دیتے ہیں، یار یہ کوئی انصاف ہے؟ تو چلو یہ تم کو سود کے اڈے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو داڑھی رکھوا کر امام بنا دیتے ہیں، قرآن اس کو یاد دلا دیتے ہیں، تم کو بلا دیتے ہیں کہ اس کو تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی، ہے پسند آپ کو؟ آپ کی 45,000، اس کی 15,000 کر دیں گے. تو بولے نا 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 نا. تو یار ایسا سوچو بھی مت، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں یہ انمول ہیں. یہ عہدہ جو ہے نا امامت کا، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، اللہ کی عطا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ نے مسائل پڑھے ہیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑھانی آتی ہے، تب جا کر امامت ملتی ہے نا. ہاں کوئی نا اہل مصلی پر قابض ہو جائے اور نماز پڑھنا نہ آتی ہو تو وہ ایک وہ اس سے مستثنا ہے، وہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے امامت. جو عین شریعت کے مطابق سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے امامت کرے وہی ظاہر امام ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ سوچیں. اور آج کل تو ہر امام غریب نہیں ہوتا، بعض امام بڑی مسجدوں میں جو ہوتے ہیں نا، بڑے علاقوں میں، تو ان کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اور نکاح بھی پڑھاتے ہیں نا یار، اس میں بھی تو ہوتا ہے نا آمدنی، نکاح رجسٹرار بن جاتے ہیں، اس میں بھی آمدنی واجبی ہو جاتی ہے. پھر بعض تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تدریس کرتے ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں مدارس میں، مدارس میں پڑھائیں گے اور نکاح بھی پڑھائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے، تو یہ تین جگہوں سے ان کو تنخواہ آ رہی ہے. پھر بعض خوش الحان ہوتے ہیں، بیان بھی اچھا کرتے ہیں، تو بعض اوقات دیکھا بیان کا بھی نذرانہ مل رہا ہوتا ہے. تو بیان کا نذرانہ جو ملتا ہے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تو یہ ملتا ہے، تو یہ چار تو آمدنی کی جگہ. پھر آئے دن دعوتیں بھی تو ملتی ہیں امام صاحب کو، بڑی عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، تو یوں بھی تو پھر اگر وہ علاقہ ہے کچھ ہوں تو امام کے گھر کے لیے بھی کھانا بھیجتے ہوں گے. تو یوں مطلب کیا ناشکری کرتے ہو یار، اللہ کا شکر ہے، پالنے والا رب قدیر ہے. تو البتہ یہ کہ دیکھیے یہ جو بھی ہے یہ سب کو یہ حاصل نہیں ہوتا، سب نکاح رجسٹرار بھی بےچارے نہیں ہوتے، ان کو نہیں ایسے علاقے نہیں ہوتے. اچھا اب رہا یہ کہ نکاح کے پیسے لینا پڑھانے کے ہیں تو جائز، لیکن الحمدللہ میں نے بہت نکاح پڑھا ہے، میں نے آج تک پیسہ نہیں لیا، ایک کبھی بھی پیسہ نہیں لیا. نہیں مجھے نہیں دیتے تھے کہ یہ نہیں لیتے، تو مجھے عزت دیتے تھے نا جو پیسوں سے نہیں ملتی، یعنی یوں اگر کہہ لیا جائے تو کہ اس میں ہر عزت مل. یہ دعوت اسلامی کیسے چلی؟ اگر میں حریص طبیعت کا ہوتا، پیسے کھینچنے والا ہوتا، تو مجھے ایک بہت بڑے مالدار آدمی نے ایک بار کہا تھا، اس نے کچھ مجھے لاکھ یا لاکھوں روپے بھیجے تھے، میں نے واپس لوٹا دیے. دعوت اسلامی کے لیے یہ تمہارے لیے اس طرح دیے تھے، دعوت اسلامی کے لیے وہ رکھ لیے، میں نے کہلوا دیا کہ یہ تو میں رکھ لیتا ہوں، یہ جو میرے لیے دیے نا یہ آپ رکھیے، واپس بھجوا دیا. تو ایک بار اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسی لیے تو مانتے ہیں، بہت بڑا اربوپتی آدمی ہے، آپ کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسوں پر ہاتھ نہیں رکھتے. تو یار ایسے بنو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا اسماعیل، ہاں یہ اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے یہ عرض کر دوں کہ دیکھ کر جواب نہیں دینا ہے، کسی کے بتائے پر نہیں دینا، کوئی بول پڑے اور آپ نے سن لیا جواب تو اب نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ اس میں ہم تحفہ بھی دیتے ہیں تو آپ کو تو امتحان میں تو نقالی جرم ہوتا ہے نا، اپنوں کو یاد ہے تو دینا ہے، 100% یاد ہو تو، اٹکل سے نہیں کہ خالی چلو یار اس بہانے اسکرین پر آ جائیں گے. تو یہ تو ابھی حب مدا کے خلاف بہت کچھ سنا آپ نے. تو جواب کون دے گا؟
سبحان اللہ. آج تو بابا ہمارے ائمہ کرام بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں،
ہاں سوال یہ کہ اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے تنہا یعنی اکیلے 400 کفار کا مقابلہ فرمایا. ان کا نام بتائیے, وہ بھی پیدل, وہ دوڑنے میں بھی ان کا جواب نہیں تھا.
یہاں پر ہے
اس صحابی رسول کا نام بتائیے جنہوں نے تنے تنہا 400 کفار کا مقابلہ فرمایا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو مشتاق رحیم بخش اتاری, جامع مسجد خاتون جنت میں پسا کرو. بابا اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ.
رضی اللہ تعالی عنہ.
رضی اللہ تعالی عنہ.
جواب درست ہے.
بابا ان کو جو ہم کتاب کا جو پورا سیٹ اللہ والوں کی باتیں 4 جلدیں جو ان کو تحفے میں دی جائیں.
ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں گے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں, یہ مرآت مرآت المناجی میں جو فگر لکھا ہے وہ بتانا ہے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. اب یہ کیٹیگری تو اس میں بھی ایک نوجوان نہیں دیا تھا, یہ تو بہت مشکل جواب ہے اس کا, لکھا ہوا آ گیا ہے. ہاں لبیک تو یہ تو مائک جائے گا تو پتا چلے گا نا. ہاں مرآت شریف کا مطالعہ کیا ہوگا, مرآت المناجیج اور حافظہ مضبوط ہوگا تو شاید بتا دیں.
اب اگر اس کا جواب دے دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھاری شریعت کا مکمل سیٹ انشاءاللہ.
سبحان اللہ. جلدی ارشاد فرمائیے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. جواب دیجئے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں, کیا آپ بتا سکتے ہیں ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ اب بتا بھی دیجئے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟
مشکل ہو رہی ہے بابا.
ہاں یہ پیچھے کوئی صاحب کوئی سائیں بھائی ہیں میرے پیچھے.
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
20 فرشتے.
مرآت المناجیش میں جو فگر لکھا ہے وہ بتانا ہے. انہوں نے 20 کا نا, نہیں مرآت المناجی میں کے حوالے سے جو میرے پاس فگر ہے وہ اور ہے. ٹف ہے کوئی بھی نہیں بتا رہا, چلو میں بتا.
ہمارے نعت خوان کوشش کرنا جا رہے ہیں.
ٹھیک
باپا, غالباً 60 فرشتے ہیں.
غالباً
آپ درست جو ہو وہ پھر ارشاد فرما دیں.
یہ تھوڑا سا بھولے ہیں ویسے پہنچے ہیں یہ ماشاءاللہ. مرات المناجی جلد اول پیج نمبر 371. مرات المناجی جلد اول پیج نمبر 371. ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62 یعنی 62. 60 من 60 اور 62 یعنی 62.
ہو گئی.
تو پاپا پھر پیش کر دیں بارے شریعت
جواب. اگر اس طرح کا جواب آج کل کے ایگزام میں کیا پاس کر دیتے؟
ایک جلد دے دیں, ایک دو جلد
نہیں, آپ دیکھ لیں پاس. ہاں نہیں, یہ جواب تو درست نہیں ہے نا.
ایک کتاب دے,
چلو میں نے یہ تھوڑی تعریف تو کر دی نا یار, نہیں تھوڑی ٹھیک ہے. نہیں
جی, بہت ہے بہت ہے
بہت ہے. چلو باپو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی پیٹھ پر تھپکی دے دیں میری طرف سے,
بہت زور سے دو آرام سے,
یعنی ادب کے ساتھ. یہ ناتخوان بھی ہے نا, تھپڑا ماشاء اللہ. بس باپو کے مبارک ہاتھوں سے تھپڑا مل گیا, اور کیا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. جامعات المدینہ کے تمام میرے مدنی بیٹے جنہوں نے جامعات المدینہ سے دور حدیث شریف سے فراغت اس سند حاصل کی, یعنی مدنی کہلائے, مدنی بنے, ان تمام مدنی بیٹوں کو 19 مئی جمعہ ہفتہ کے درمیانی شب, یعنی جمعہ کو مغرب کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کر کے میرے ساتھ لنگر نظمیہ میں شریک ہونے کی دعوت, اور انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد پھر مل بیٹھیں گے اور مدنی پھولوں کی ترکیب ہوگی. جتنے بھی میرے مدنی اسلامی بھائی ہیں وہ سب کے سب اس میں ضرور بے ضرور شرکت فرمائیں. یاد رکھیں 19 مئی جمعہ اور ہفتہ کے درمیان شب, جمعہ کو مغرب کی نماز آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابی مدینہ میں ادا کرنی ہے.
سبحان اللہ, مبارک ہو تمام یہ مدنی اسلامی بھائی, ماشاءاللہ مل سنت کی دعوت ملی ہے, اور گویا میں یوں کہوں کہ مدنیوں کی ایک رات امیر علیہ سنت کے ساتھ. سبحان اللہ, امیر سنت کی صحبت میں بد گزرے گا, خوب انشاءاللہ علم و حکمت کے مدنی پھول چنیں گے. بابا انہیں اس میں آپ سے کچھ سوالات یا بات چیت کرنے کی بھی اجازت ہوگی؟
آپ بیچ میں وہ کانچ کا کیبن نہیں رکھنا.
نہیں نہیں ہوگا,
میرے مدنی بیٹا میرے سامنے ہوگا, بنا حائل میں ان کے جلوے دیکھوں گا
سبحان اللہ.
یہ بھلے جو پوچھنا چاہیں آتا ہوگا تو بتا دوں گا.
تو ماشاء اللہ تیاری کیجیے, آ جائیے فیضان مدینہ میں.
آ جاؤ میرے مدنی بیٹو.
سبحان اللہ ماشاء اللہ, مبارک ہو.
صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ
علیہ وسلم. جواب دیجیے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں کس صحابی کی تلاوت کی آواز سماعت فرمائی, نے کس صحابی کو تلاوت قرآن کرتے سنا جنت میں؟
باپو ان کو کیا تحفہ دے رہے ہیں آپ؟
بابا ہمارے پاس بھاری شریعت بھی ہے, اور احیاء العلوم بھی ہے, اور دیگر کتب بھی ہیں, آپ ارشاد فرما دیں.
آج میری برادری کی تو باری نہیں ہے یار, یہ ہے بھی نہیں برادری کے, جواب بیچاروں کا بن نہیں پڑے گا. نوجوان بیچارے مطلب وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, بڑا ہارڈ سوالات لکھ کر آ گئے آج. یہ سمجھتے ہیں امام ہیں تو ان کو سب معلومات ہوگی, ہو سکتا ہے یہ نیت تو نہیں تھی نا, نیت نہیں, یہ نیت نہیں ہوگی ان کی. اتفاق ہے میرا گمان ہے, تو چلیے دیجئے جواب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مبین اتاری, عمر 62 سال.
62
جی. بابا حضرت براز عزیز تعالیٰ نو.
چلو یار کچھ تو بولے یار, ان کے تو قدموں کی آواز سنی تھی چلنے کی, قدموں کی چاپ جس کو بولتے ہیں. تلاوت کس کی سنی تھی؟
بابا کوئی میسج کرے اور وہ میسج پڑھ کر ہم سنا دیں.
نہیں کسی طرح بھی دوسرے ذریعے سے پتا چلا تو پھر سنانا نہیں ہے, پھر تو یہ امتحان میں نقل کرنا تو جرم ہے نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
لا چلیے پھر میں ہی عرض کر دیتا ہوں. فتح رضویہ جلد 28 پیج نمبر 423 کے حوالے سے ہے. حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں اس سال کی ان سب پر اپنی رحمت کا شاہ نشان ثواب عطا فرما. الہ العالمین یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ کاملین تمام بزرگان دین محدثین مفسرین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہم سب کو بے حساب بخش دے. یا اللہ قبر کی تاریکی سے بچانا. یا اللہ نور مصطفیٰ سے ہماری قبر روشن فرمانا. پروردگار ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. کاش پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو. الہ العالمین جب تک جیئیں نیکیاں کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما. حب مدح سے بچا، اپنی تعریف پسندی سے بچا، حب جاہ سے بچا، عزت و شہرت کی محبت سے بچا، ریا سے بچا. الہ العالمین خود پسندی سے بچا، غرور و تکبر سے بچا، جھوٹ غیبت چغلی سے بچا، بد نگاہی بد کلامی بد اخلاقی سے بچا، گالیاں بکنے سے بچا، دل دکھانے سے بچا، ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچا. الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ ہمارے مریض شفا یاب ہو جائیں. یا اللہ حاضرین ناظرین میں جو مسلمان عاشقان رسول مریض ہیں سب کو صحتوں راحتوں عافیتوں بھری طویل زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں. اے اللہ جو بے جا مقدموں میں گھرے ہیں رہائی پائیں، مظلوم قیدی آزادی پائیں. یا اللہ بے اولادیاں دور ہو. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو، جن کے قرضے ہیں اتر جائیں، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
مہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا. مہ شعبان کے صدقے
شاہ
سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اے دین حق کے رہبر اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم کوئی نہیں نہیں ہمارا ہم اس کے در پہ جائے کوئی نہیں نہیں ہمارا ہم اس کے در پہ جائے کوئی نہیں نہیں ہمارا ہم اس کے در پہ جائے کوئی
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية.
اللهم آمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرش يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ
جاری رہے گا,
فیضان عطار جاری رہے گا.
اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے,
تو جہاں میں
کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے انہیں بے پدا ان کو آباد رکھ ہر گھر میں پر خدا
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ